الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لعرضه لا تأكل جسده قالت الأرض يا ربي كيف أعقل جسده وفي قلبه كلامك حکما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو دنیا میں اس کو جانور کی طرح نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس انسان میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی. صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ یہ انسان اگر اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کر لیتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر فرشتہ بھی نہیں پہنچ پاتا. لیکن یہ اپنی صلاحیت کو جب ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سور بھی نہیں پہنچتا. تعالیٰ نے انسان میں، چونکہ اس کو کائنات کا افضل، اشرف، اعلی بنایا، اور اسی لیے اس کو مسجود ملائکہ بھی بنایا. جو مقام اس کو ملا ہے مسجود ملائکہ کا، یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دے دیا، بلکہ فرشتوں پر فوقیت علم کے ساتھ بھی ملی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم. میں اشارات کر دوں، اس وقت ان مضامین کو کھولنے کا وقت نہیں ہے، اور ماشاءاللہ یہ تو مولوی والا ہے، میزانہ کے بعد سارا مولوی والا ہے. جتنے گاؤں ہیں جہاں زمین کرے دو تو وہاں مولوی نکلیں گے، اور یہ دین کی برکت ہے، دعوت و تبلیغ کی برکت ہے، ہمارے بزرگوں کی اس علاقے پر محنتوں کی برکت ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بہت مشہور ہے، الصحبۃ متصرفۃ والطبیعۃ متصرقۃ. صحبت ضرور تصرف کرتی ہے، صحبت یہ ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے. جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی حالات ہوں گے. بد طبیعت متصرقت، اور طبیعت میں چوری کرنے کی عادت ہے. بس طلبہ کو دیکھو، اپنے اساتذہ کی نقل و حرکت کرتے، ان کی نقالی کرتے، ان کی طرح گفتگو کرتے ہیں، ان کی طرح چلتے ہیں. طبیعت میں نقالی کی عادت ہے، چوری کرنے کی عادت ہے. تو جیسی طبیعت ملے گی اسی کے مطابق نقالی ہوگی. اچھے لوگ ملیں گے تو اچھی نقالی ہوگی، برے لوگ ملیں گے تو بری نقالی ہوگی. اس علاقے میں وہ اقابر پیدا ہوئے کہ جن کی برکتیں، جن کی محنتیں، جس کے نتیجے میں تعالی شانہ نے دعوت و تبلیغ کو بھی خوب آباد فرمایا، اور علم کا فیضان بھی اس علاقے میں خوب فرمایا. تو اللہ نے علم کی بنیاد پر بھی انسان کو فضیلت دی، اور ملائکہ اس میں بھی ہار گئے. اور ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ملی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا کی تحت علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ملی. اگر علم کی بنیاد پر فضیلت ملتی تو شیطان کے پاس انسان سے زیادہ علم ہے، پھر فضیلت اسے ملنی چاہیے تھی. علم کی بنیاد پر انسان کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ علم مع تواضع کی بنیاد پر فضیلت ملی. اس انسان کے پاس علم ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، جھکنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا ہے، اس کی بنیاد پر اس کو فضیلت ملی. یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بلکہ حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے کہ چار عین ہیں: علم کا عین، عارف کا عین، عابد کا عین اور عاشق کا عین. فرمایا کہ شیطان عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا تھا. میں اور آپ، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جب آقا غصے میں ہو تو دعا نہیں کرنا چاہیے، اور شیطان کو معرفت اتنی زبردست تھی کہ جب اللہ نے اس کو نکالا ہے تو نکلتے نکلتے باوجود کہ اللہ غصے میں ہے یہ دعا کرتا جا رہا ہے کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے. معرفت بھی تھی اسے. عبادت کا عالم اس کا یہ تھا، عابد اتنا بڑا تھا کہ دھوکہ ہو گیا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، فرشتہ تھا نہیں. کثرت عبادات کی بنیاد پر کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس کے سجدے نہ ہوئے ہو. تو عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، علم بھی اس کے پاس کوئی کم نہیں تھا، لیکن ان تینوں عین کے باوجود اللہ کی درگاہ میں مردود ہوا، اس لیے کہ عاشق کا عین نہیں تھا، اللہ کے ساتھ عشق نہیں تھا، پیار نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب سوال قائم کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں پیدا کیوں کیا، کیا ضرورت پڑی اس کو پیدا کرنے کی؟ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ عبادت کے لیے، جیسا کہ ما خلقت الجن والانس کی تحت عام تفسیر کر دی جاتی ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت کافی تھے. ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ بندہ فرشتوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کا قیام، ان کی یادیں، ان کا ذکر، جو رکوع میں ہے قیامت تک، جو سجدے میں ہے قیامت تک، جو قیام میں ہے قیامت تک، پورے ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ہم تو اتنی عبادت بھی نہیں کرتے. اولاً تو عبادت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اور تھوڑی بہت ہے اس میں بھی توجہ اللہ نہیں. تو پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ تو پایا نہیں جا رہا ہے، پھر ہمارا مقصد کیا ہوا دنیا میں؟ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے عشق کی چنگاری کو جلانے کے لیے پیدا کیا. اور عشق کی چنگاری جلے گی عبادتوں کی شکل میں. یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء جانتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لیعبدون کی تفصیل لیعرفون سے فرمائی، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ابن قیم فرماتے ہیں کہ بندے کو عشق کی چنگاری روشن کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ جب اللہ کا نعرہ لگاتا ہے اور یہ اپنی نماز کے ذریعے سے اپنے قلب کو مالک کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے اپنی نماز میں، یہ عشق کی چنگاریاں سلگ اٹھتی ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. یہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد. تو تعالی شانہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا، اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اس کی صلاحیت ضائع نہ ہو جائیں. اس لیے اللہ نے جہاں عقل عطا کی تھی، نری عقل پر اعتماد نہیں رکھا گیا،
اس لیے کہ عقل کا حال تو یہ ہے کہ یہ طرح طرح کے پینترے بدل لیتی ہے، عقل کا حال تو یہ ہے کہ یہ خواہشات کے تابع بھی ہو جاتی ہے، عقل کا حال تو یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہو ادھر کا رخ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ عقل کا حال ہے، یہ مکمل طور پر شریعت کی طرف چلنے والی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک شہزادہ شکار کے لیے گیا، کچھ دنوں کے بعد ایسے ہی مجلس لگی ہوئی تھی اور شہزادہ اس میں دنگے ہانکنے لگا، کہنے لگا میں جو شکار میں نکلا اور ہرن سامنے سے گزرا، میں نے تیر اٹھا کر اسے مارا، سر پھوڑ کر کھری توڑ کر نکل گیا. جملہ تھا اس کا، سر پھوڑ کر کھری توڑ کر نکل گیا. تو کوئی اپوزیشن پارٹی کا بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً سوال کر لیا کہ بھائی سر اوپر ہوتا ہے کھری نیچے ہوتی ہے، اگر سر میں لگا تو کھری کیسے پھوتی اور کھری میں لگا تو سر کیسے پھوتا؟ تو فوراً شہزادے کی تائید کرنے والا کھڑا ہو گیا، تملق اور چاپلوسی کرنے والا، اور اس نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ جس وقت تیر پہنچا تھا اس موقع پر یہ ہرن اپنے پاؤں سے سر کھجا رہا تھا، اس لیے کھری میں بھی لگا سر میں بھی لگا. حضرت فرماتے ہیں یہ خاموخہ کی تاویل ہیں شہزادے کو خوش کرنے کے لیے. اسی طریقے سے عقل کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کی تاویلات کر لیا کرتی ہیں. کبھی عالم یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے، کہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن دنیا کا غلبہ ہے ان کے اوپر، وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے اپنی عقل کے بل بوتے پر یہ کہہ دیتے ہیں. مولانا شریعت کو تھوڑا پیچھے رکھنا چاہیے اور اس وقت کے تقاضوں پر چلنا چاہیے، یہ ہے عقل کا مسئلہ. نری عقل پر بنیاد نہیں رکھی گئی، بلکہ اس عقل کے ساتھ اللہ نے دو سلسلے عطا فرمائے تاکہ انسان کی صلاحیت ضائع نہ ہو. ایک سلسلہ رجال اللہ کا، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا، اور ایک سلسلہ کتاب اللہ کا، یعنی اللہ کی کتابیں. یہ دو سلسلے، رجال اللہ کتاب اللہ، یہ پہلے سے چلے آئے. نبی کتاب کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن کتاب بغیر نبی کے نہیں ہو سکتی، یہ ایک ضابطہ ہے، اصول ہے. بہت سارے انبیاء وہ آئے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کو ماقبل شریعت کتابیں کیا گیا، لیکن کتاب آئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی رسول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جو 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری، ان کتابوں کے ساتھ اللہ کا میسنجر، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا قاصد، اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ضرور ہوتا ہے. اس لیے کہ شاہی کلام کو سمجھانے کے لیے سرکاری آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے کلام کو سمجھانے کے لیے اللہ کے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے نبی کے بعد اس امت کو قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ جوڑا. ایرے گہرے اس کی تفسیر نہیں کر سکتے ہیں، جیسے آج کل جو آیا تفسیر کر رہا ہے قرآن کریم کی، دو چار اردو کی کتابیں پلی اور مفسر قرآن بن گئے. بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا، کس نے کہا قرآن بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے قرآن تو. دلیل بھائی، کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن تو بہت آسان ہے. احمق نے سوچا نہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَيْ لِدَلَائِلِ التَّوْحِيدِ، توحیدی دلائل کو سمجھنے کے لیے قرآن بہت آسان ہے. قرآن جو توحیدی مضامین پیش کرتا ہے نا، اس میں آپ کو شرح تہذیب پڑھنے کی ضرورت نہیں، منطق پڑھنے کی ضرورت نہیں، مختصر المعانی پڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے. آسان آسان الفاظ میں اللہ اپنے توحیدی دلائل کو پیش کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ فرمایا ایک غلام دو آقاؤں کے بیچ میں ہو اور ایک غلام ایک آقا کا ہو. دو آقاؤں کا جو غلام ہے وہ کن کو راضی کرتا پھرے گا؟ ان کے وہاں کام کرتا ہے تو یہ ناراض، ان کے وہاں کام کرتے ہیں تو یہ ناراض، اور ایک غلام وہ ہیں جو ایک ہی آقا کا ہے، بس اس کو اپنے ایک آقا کو خوش کرنا ہے. بتاؤ تم کس غلام کو پسند کرو گے؟ اللہ ہمیں پوچھ رہا ہے. ہمارا عقلی جواب یہی ہوگا کہ جو ایک آقا والا ہے اس کو ہم پسند کریں گے. اللہ کہتا ہے بس اسی طرح تم بھی میرے ایک اکیلے کے بن جاؤ، میں سب کو راضی کر دوں. الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. پیغمبر تجھے یہ لات سے ڈراتے ہیں، منات سے ڈراتے ہیں، عزہ سے ڈراتے ہیں، یہ دیوی دیوتاؤں سے تجھے ڈرا رہے ہیں، ان کے چمتکاروں سے تجھے ڈرا رہے ہیں. پیغمبر آپ ان سے نہ ڈریے، ان سے کہہ دیجئے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ ڈرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. تم ان کو کہہ دو کہ سارے اپنے دیوی دیوتاؤں کو بلا لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. فلا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو. فرمایا کچھ نہیں ہونے والا. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرے پیغمبر تیرا دوست تو وہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے جو ہر مور پر تیری مدد کرے گا. کیسے آسان انداز میں توحید کے دلائل کو اللہ پیش کر رہا. ولقد یسرنا القرآن للذکر ای لدلائل التوحید. یہ نہیں کہ مطلق، ورنہ قرآن کریم کی گہرائی بصیرت، اس لیے کہ شاہی کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. پیغمبر کے کلام کو ہر ایرے غیرے نہیں سمجھ سکتا ہے. ہمارے حضرت جب کبھی کلام کرتے ہیں، اب تو چھوڑ دیا، لیکن جب پہلے شباب پر تھے اور جب کلام فرماتے تھے تو بعض وہ لوگ جو حدیث کے آدمی نہیں اور حدیث کے بعد میں جب کوئی بات بولتے ہیں، حضرت کہتے ہیں ان کے پاس حدیث کا علم ہے نہیں اور اس فیلڈ میں کام کرنے آ گئے، اس میدان میں کام کرنے آ گئے. جب پیغمبر کے کلام کو وہ بصیرت اور گہرائی اس میں رکھی ہوئی ہے کہ انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو بھلا کلام خداوندی، اللہ کا کلام. میں ایک مثال دوں آپ کو اللہ کے کلام کی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے ہادہی سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آیت تو بالکل ترجمے کے اعتبار سے بے غبار ہے. پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہادہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم، میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، میں بھی اور میرے ماننے والے بھی. ومن اتبعنی، آگے فرمایا سبحان اللہ. یہاں پر ہادہی سبیلی، سبیل کا لفظ ایسا ہے جو مذکر بھی بولا جا سکتا ہے، مؤنث بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے بجائے ہادہ سبیلی کہنے کے ہادہی سبیلی مذکر کا مؤنث کا صیغہ استعمال فرمایا. عجیب، اس پر ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا کہ احکم الحاکمین نے مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ میرا طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. جیسے عورت سے محبت کرتے ہیں، ہم اس طریق سے اسی طرح محبت کرتے ہیں. محبت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بجائے مذکر کے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا. آگے راضی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کا تعلق سمجھ میں نہیں آتا، الا بصیرت انا ومن اتبعنی، سبحان اللہ کیا ربط ہے اس میں، تعلق کیا ہے اس میں؟ علامہ راضی اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا بھائی تعلق اس میں یہ ہے کہ جب میں نے یوں کہا کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے اس طریقے کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، على بصیرتی انا ومن اتبعنی، تو فوراً اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یوں کہلوا دیا کہ یقین و بصیرت ضرور ہے لیکن میں اس طریق کا کما حق کہو حق ادا نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں کمزور ہوں عیب والا ہوں پاک تو تیری ہی ذات ہے سبحان اللہ یہ ربط بیان کیا گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں اس میدان میں کما حق کہو تیرا کام ادا نہیں کر سکتا ہوں تو میں اور آپ ہم کہاں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم دین کا کما حق کہو کام ادا کر رہے ہیں بہرحال یہ تو اشارات ہیں قرآن ایک جامع کتاب ہے حق تعالیٰ نے صلاح و فلاح کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ بھی بھیجا اور کتابوں کا سلسلہ بھی بھیجا اور پھر اللہ نے ہر امت میں تین مرکز عطا فرمائے مرکز کی طرف رجوع کرتے ہیں ایک علمی مرکز ہوتا ہے ایک عملی مرکز ہوتا ہے اور ایک جمہوری مرکز ہوتا ہے ہر امت میں اللہ نے تین مرکز عطا فرمائے شریعت موسوی میں علمی مرکز تو تھا ان کی کتاب تورات ان کا عملی مرکز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی عمل میں کس کو دیکھیں گے اپنے نبی ہی کو دیکھیں گے اور ان کا جمہوری مرکز تھا بیت المقدس شریعت عیسوی آئی اللہ نے ان کو علمی مرکز عطا فرمایا انجیل ان کو عملی مرکز عطا فرمایا حضرت عیسیٰ کی ذات اور ان کو جمہوری مرکز عطا فرمایا بیت المقدس یا بیت اللحم یہ امت جب آئی اللہ نے اس کو بھی تین مرکز عطا فرمائے اس کا علمی مرکز قرآن کریم ہے اس کا عملی مرکز ذات اقدس محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ہے اور اس کا جمہوری مرکز کعبۃ اللہ اب اگر کمپیر کیا جائے مقابلہ کیا جائے کمپیوٹیشن اگر کر لیا جائے تو ہمارے تینوں مرکز کو اللہ نے جو فوقیت عطا فرمائی جو بلندی عطا فرمائی ہے سب سے پہلے ہمارا علمی مرکز لے لو قرآن کریم اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَبِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ہم نے بائبل میں بھی قرآن کے مضامین دیے ہم نے تورات میں بھی قرآن کے مضامین دیے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان تمام میں ہمارے اسی قرآن کے مضامین تھے معلوم ہوتا ہے قرآن ان کتابوں سے پہلے کی کتاب ہے قرآن سب سے پرانی کتاب ہے ہمارا عملی مرکز لے لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معکم تمام رسول و انبیاء سے اللہ نے یوں کہا کہ تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائیں تم اس پر ایمان لے آؤ گے تم سب مان لو گے اس کا اقرار کرو گے سارے نبیوں نے عالم ارواح میں یوں کہا تھا کہ ہاں ہم تیرے آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے معلوم ہوتا ہے تمام نبیوں کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قرآن بھی سب سے پرانا ہمارا عملی مرکز قرآن بھی ہمارا نبی بھی سب سے پرانا اور ہمارا جمہوری مرکز کعبۃ اللہ تو ہے ہی سب سے پرانا سب سے پہلے تو اسی کو بنایا گیا اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بنا پھر طوفان نوح میں دونوں مکان ختم ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی اور 1000 سال کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کرائی تو ہمارا کعبۃ اللہ بھی سب سے پرانا جو ہمارا جمہوری مرکز ہے ہمارا عملی مرکز بھی سب سے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا علمی مرکز بھی سب سے پرانا یعنی قرآن کریم اور یہ سارے کے سارے ہمارے مراکز سب سے پرانے ہیں جو مرکز سب سے پرانا اور سب سے اخیر تک چلنے والا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے اسلام کو جو تین مرکز عطا فرمائے اس میں ساری امتوں کو گھیر لیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میرے نبی سے کسی جب نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا اللہ نے مجھ کو ایک دعا عطا فرمائی ہے سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعاؤں کو دنیا میں استعمال کر لیا لیکن میں اپنی دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کروں گا تو صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کب استعمال کریں گے فرمایا میں اپنی اس دعائے مستجاب کو اپنی قبولیت والی دعا کو قیامت کے دن میدان حشر میں شفاعت کی شکل میں استعمال کروں گا تاکہ میری اس دعا سے جہاں میری امت کو فائدہ ہوگا اگلے سارے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس لیے کہ آخر وہ بھی میری ہی امت ہے
عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ ساری امتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ایسا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اسی قرآن کریم کی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے جو ایک عظیم شان کتاب ہے. دنیا میں یہ کتاب جتنی پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. اس کتاب کو جتنا پڑھا جاتا ہے دنیا میں اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. بائبل کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کسی نے دو پیج پڑھ لیے تو پڑھ لیے. قرآن کریم اتنا پڑھا جاتا ہے کہ رمضان دیکھ لیجئے اور آرے رمضان دیکھ لیجئے، سال بھر میں یہ قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے. پھر اللہ اپنے اس قرآن کو ان کے سینوں میں اتار رہے ہیں جن پر ان کے ماں باپ بھی اعتماد نہیں کرتے. یہ چھوٹے بچے شاید ان کا میٹر بھی چالو نہیں ہوا ہوگا، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے عظیم الشان کتاب دے دی. یہی بچہ، ان کے والدین اگر دو دن کے لیے کہیں جانے والے ہو اور کوئی مکان میں نہ ہو، یہ بچہ اگر اپنے والدین سے یوں کہیں کہ ابا جی گھر کی چابی دے جائیے، میں مدرسے سے آؤں گا گھر میں رہوں گا، میں اسکول سے آؤں گا مکان میں رہوں گا، جو کچھ آپ نے کھانا بنایا ہوگا کھا لوں گا، سو جاؤں گا، پھر مدرسے چلا جاؤں گا، تو ابا جی کہتے ہیں نہیں بیٹا، تم چھوٹے ہو، چابی گم کر دو گے، چور آ جائے گا، ڈکیتا آ جائے گا، کہیں تم مکان بند کرنا بھول جاؤ گے تو کہیں مکان کھلا نہ رہ جائے. بیٹے تم آج ماموں کے وہاں سو جانا، تم آج چچا کے وہاں سو جانا، تم آج خالہ کے وہاں سو جانا، تم آج تایا کے وہاں سو جانا، تم آج مدرسے ہی میں سو جانا. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے، اللہ نے اپنی کتاب ان کے سینوں میں اتار کر اعتماد فرمایا. اسے یہ معلوم ہوتا ہے خدا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، میں اپنی کتاب کی حفاظت میں کسی عمر کا محتاج نہیں ہوں، اپنی کتاب کے تحفظ میں کسی عمر کا محتاج نہیں ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کی شکلیں کیا ہوگی؟ کیا کوئی اللہ اسپیشل کوئی صندوق اتار دے گا، کوئی پیٹی اتارے گا اللہ تعالیٰ جس میں اس قرآن کریم کی حفاظت ہو؟ مومنوں کے سینے ہیں، مومنوں کے قلوب ہیں، ان قلوب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کتاب کی حفاظت کرا رہا ہے. ساری دنیا اس کتاب کے بدلنے پر آئی ہوئی ہے، ساری دنیا کی باطل طاقتیں اس کتاب کے مٹانے پر آئی ہوئی ہیں. ابھی چار پانچ سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو سناؤں، کینیڈا میں قرآن تقسیم ہوا، مفت میں تقسیم ہوا، بڑا اچھا ٹائٹل، بڑے اچھے صفحات، بہت اچھے انداز میں قرآن کریم لکھا گیا، لوگوں نے شوق سے اس کو قبول کیا، مفت میں تقسیم ہو رہا تھا. ایک حافظ قرآن بچہ جب اس قرآن کو لے کر کے پڑھنے لگا تو قرآن کریم میں ایک آیت آ رہی ہے من بعد اسمہ احمد، اس قرآن کریم میں لکھا ہوا تھا من بعد اسمہ غلام احمد، لفظ غلام کا اضافہ تھا. اس بچے نے فوراً اپنے استاذ کو بتایا قرآن کریم کو کہ اس میں یہ لفظ ہیں جو عام قرآن کے خلاف ہیں، ہم جو حافظ ہوئے اس کے اندر یہ لفظ نہیں ہے. پتا چلا بعد میں کہ قادیانیوں نے اپنے مسائل کو پھیلانے کے لیے اپنی طرف سے قرآن کریم کو غلط سلط لکھ کر کے امت کے اندر شائع کیا. اس کے بعد تو کئی غلطیاں پکڑی گئی اس قرآن کریم کے اندر. ایک چھوٹا سا بچہ 9 سال کا حافظ قرآن وہ اس غلطی کو پکڑ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے من بعد اسمہ غلام احمد. حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام احمد تھا اور ہماری شریعت میں آپ کا نام محمد ہے. اور مولانا بدر عالم صاحب میرتھی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب نکتہ بھی لکھا ہے، فرمایا احمد کا معنی تعریف کرنے والا اور محمد کا معنی تعریف کیا ہوا،
یعنی جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے اور تعریف کرنے والے کو احمد کہا جاتا ہے. تو اگلی کتابوں میں احمد ہیں, پچھلی شریعت میں محمد ہیں. فرمایا اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ پہلے تم اللہ کی تعریف کرنے والے بنو تو اللہ تمہاری تعریف کروائے گا. پہلے ہم اللہ کی تعریف, پہلے ہم احمد بنے, پہلے ہم اللہ کی تعریف کرنے والے بنے, تب جا کر اللہ دنیا میں ہماری تعریف کروائے گا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا نہیں اور خود ہی تعریف چاہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہم سے ہوتی نہیں, اس کی یادیں تو ہم سے ہوتی نہیں, اور ہم خود تعریف کو چاہ رہے ہیں. تو اگلی کتابوں میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں, ان کا نام محمد ہے. اس مردود نے وہاں پر, اس کے ماننے والوں نے وہاں پر غلام احمد لگا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام غلام احمد ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے آخری نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کتاب آخری کتاب, آپ کی شریعت آخری شریعت, آپ کا دین آخری دین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, ایک اعلان ہو چکا ہے ختم نبوت کا مہر آپ کی پشت مبارک پر اللہ نے لگا دیا ہے. اب قیامت تک مسیلمۃ القذاب بھی جھوتے ہوں گے اور مسیلمۃ البنجاب بھی جھوتا ہوگا, سب جھوتے ہیں, یہ سب دجال ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں, پھر اخیر میں ایک بڑا دجال آنے والا ہے. یہ نبوت کے دعوے دار ہیں, وہ خدائیت کا دعوے دار ہوگا اور اللہ کا دعویٰ کرے گا. تو یہ سب کے سب مکار, دجل, فریب, دھوکہ بازی دینے والے اللہ کے نبی علیہ السلام. شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس کا مناظرہ ہو گیا غلام احمد قادیانی کا. حضرت نے فرمایا کہ تجھے کس نے کہا کہ تو نبی ہے؟ کبھی کبھی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو ان کو بجائے فلسفہ منطق قرآن حدیث کے سمجھانے کے ان کو تو کبھی کبھی لاتوں سے سمجھانا پڑتا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے, ایک عجیب واقعہ, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح, ایک اور واقعہ شاہ صاحب کا ذہن میں آیا. میرٹھ سے ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں دوست تھے, بیل گارا لے کر جا رہے تھے دہلی. وہ زمانہ تعصب کا نہیں تھا, تو دونوں جا رہے تھے دہلی. چلتے چلتے مسلمان نے غیر مسلم کو اللہ کی دعوت دی, اسلام کی دعوت دی. تو غیر مسلم کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بھائی, میں مسلمان بعد میں ہوں گا, پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ اللہ بھی مسلمان ہے, جس اللہ کی تم دعوت دے رہے ہو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو بیچارہ مسلمان کہنے لگا کہ ہاں اللہ مسلمان ہے. تو کہا دلیل؟ کہا وہ تو مجھے نہیں آوے, یعنی دلیل میں نہیں جانتا. لیکن دہلی جا رہے ہیں, وہاں پر مولوی عبدالعزیز بہت بڑے مولوی ہیں, ان سے پوچھیں گے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور مسلمان نے سارا واقعہ رکھا اور فرمایا حضرت یہ دلیل پوچھ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہاں میرا اللہ مسلمان ہے. فرمایا دلیل؟ فرمایا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فذبحوا بقرہ, گائے ذبح کرو, اور گائے ذبح کرنے کا حکم تو مسلمان ہی دیتا ہے, معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمان ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل بھی بڑی عجیب لے آئے, بس اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی اللہ کو ہدایت دینا تھا, ذہن میں بات اتر گئی, اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت نے اسی وقت مصلی بچھایا اور دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرا کمال نہیں ہے, اس کی تو ہدایت کا وقت آ چکا تھا, تیرا احسان ہوا کہ تو نے مجھ کو استعمال کر لیا. اگر کسی کو ہدایت ہو اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ کا احسان مانے. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. منت منہ کے خدمت سلطہ ہمی کنم, منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت دار. یہ احسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں, احسان مانو کہ اللہ نے, اس بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے ہم کو رکھا ہے, ورنہ اس کی عبادت کے لیے تو بہت سارے بندے اور بہت ساری مخلوق اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. تو کبھی کبھی اسی طرح کے جوابات بھی ہو جاتے ہیں. حضرت نانوت بھی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ دہلی میں کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک کوئی سرفرا رابضی مل گیا, شیعہ مل گیا, اور شیعوں کا عقیدہ بڑا عجیب ہے. قیامت کے دن اللہ کی دیدار اللہ کی زیارت نہیں ہوگی, یہ ان کا عقیدہ, یہی معتزلہ کا بھی عقیدہ تھا. لوگ کہتے ہیں آج معتزلہ نہیں ہے, معتزلہ بہت ہے اپنے علاقے میں ہی بڑے پڑے ہیں, یہ سب عقیدے کے اعتبار سے معتزلہ ہی ہے. تو اللہ کا دیدار اور زیارت نہیں ہوگی. اب ایک طالب علم اس سے بحث کر رہا تھا, دلائل پیش کر رہا تھا, وہ جو ہوں یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ, دلائل دے رہا تھا, لیکن وہ تھوڑے ہی سمجھے گا, وہ تو عوام تھا, اس کی سمجھ میں کیسے آئے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ویسے نہیں سمجھے گا, تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایک بات بتا, تیرے دل میں تمنا ہے کہ نہیں کہ میں اللہ کو دیکھوں, تو یہ بتا کہ تیرے دل میں تمنا ہوتی ہے یا نہیں. کہا تمنا تو بہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے, اس لیے کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل, تم نہیں دیکھ پاؤ گے, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں منع کر دیا ہے, لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ دلائل وہ دینے لگا اور کہا کہ تمنا تو بہت ہے لیکن دیکھ نہیں پائیں گے. حضرت نے فرمایا تمنا ممکنات کی ہوتی ہے, محالات کی نہیں ہوتی. تیرا تمنا کرنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا. جو چیز محال ہو, مرد عورت نہیں بن سکتا, محال ہے, کوئی تمنا کرے گا اس کی؟ کبھی نہیں کرے گا. محالات کی تمنا ہوتی ہی نہیں, ممکنات کی تمنائیں ہوا کرتی. تو قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, باطل طاقتوں نے اسے بہت بدلنا چاہا لیکن چونکہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے نا, اس لیے اس میں قیامت تک کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا, یہ جوں کی توں رہے گی. عجیب ہے کہ یہی طالب علم اپنے استاذ کے سامنے جب پڑھتا ہے تو در در کے پڑھ رہا تھا کہ کہیں لکڑی نہ پڑ جائے, کہیں چوتی نہ دے دی جائے, کہیں پتائی نہ کر دی جائے. لیکن یہی طالب علم اگر استاذ تراوی پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے, پیچھے سے یہ غلطی نکالے گا اور یوں کہے گا استاذ محترم اپنی جگہ پر آپ کی عزت قبول ہے لیکن اس مسلح کے اوپر میں اللہ کے کلام میں غلطی نہیں ہونے دوں گا. یہ قرآن کریم کی حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. بہرحال شاہ طاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے مناظرہ ہو گیا, تو کبھی کبھی لاتوں کے بھوت کو ایسے دلائل سے جواب نہیں دیا جاتا. شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو نبی ہے, اس پر دلیل کیا؟ تو یہ کہنے لگا کہ میرا نام احمد ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من بعد اسمہ احمد, ہمارے وہ نبی جو تھے وہ تو محمد تھے اور قرآن احمد کی بشارت سنا رہا ہے, وہ میں ہی ہوں. تو شاہ طاہ اللہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی قرآن میں تو احمد ہیں اور تیرا نام تو غلام احمد ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں نے غلام تو ویسے ہی چپکا دیا ہے, محبت میں, پیار میں, لاڈ میں, ویسے ہی غلام چپکا دیا ہے, ورنہ میرا نام تو اصل احمد ہے. تو شاہ طاہ اللہ صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی, جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میرا نام اللہ ہے اور عطا تو میری ماں نے ویسے ہی چپکا دیا تھا, اور جب اللہ کہتا ہے کہ تو میرا نبی نہیں ہے تو کہاں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا. حضرت نے ایسا جھٹکا مارا اس کو کہ اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا. تو کبھی کبھی لاتوں کے بھوتوں کو اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے. بہرحال یہ قرآن مقدس کی عظیم الشان مجلس ہیں اور مبارکبادی کے لائق ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر الحمدللہ تحفیظ قرآن کے سلسلے میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اور یہاں بچے جو ہیں حاضر ہوئے ہیں, یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم. کتنے بچے؟ نہیں کل 14 بچے یہاں پر حافظ قرآن ہو رہے ہیں. حفظ کی دولت تو عظیم الشان دولت ہے. یہ تو چونکہ ایک عمومی فضا حافظ ہونے کی اس وقت بن چکی ہے نا, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ایک زمانہ وہ تھا جبکہ توک سے اور کہاں کہاں سے ہمارے گجرات میں حفاظ لائے جاتے تھے اور اس وقت ان کو ہدایہ میں تھیلے بھر بھر کے دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گجرات پر احسان فرمایا, ہمارے بزرگوں کی نظر کرم ہوئی کہ کوئی دیہات خالی نہیں ہوگا جہاں مکتب نہ ہو. آپ تو ماشاءاللہ جماعتوں میں چلتے ہیں, ان اسٹیٹوں میں چلے جائیں, ان صوبوں میں چلے جائیں جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے. صرف یہ گجرات کا علاقہ ایسا ہے اور یہ صوبہ ایسا ہے کہ جہاں پر مکاتب کا نظام ہے, ورنہ آپ گجرات چھوڑ کر آپ کہیں بھی چلے جائیں مکاتب کا نظام نہیں ہے. جس کی اب ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں, ہمارا تو بار بار اس طرف جانا ہوتا رہتا ہے, آپ تعجب کرو گے بیلگاؤں ضلع کے کمشنر کے وہاں میرے صبح ناشتے کی دعوت تھی, مسلمان تھے وہ. میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم آپ کو آتا ہے؟ فرمایا مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھتے نہیں آتا, اس لیے کہ میرے والدین نے مجھے دنیا کی فلد میں ڈالا, میں نے قرآن کیا ہے سمجھا ہی نہیں. ایسے کتنے ملیں گے آپ؟ تو اس گجرات کو چھوڑ کر آپ اور صوبوں میں چلے جائیں گے تو آپ کو مکاتب کی قدر ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وہ تمنا تھی. جب آپ مالتا کی جیل سے نکل کر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے 3.5 سال گزارے مالتا کی جیل میں, اور وہ قتل حالات, وہ حالات کہ حضرت کو 3.5 سال میں ایک مرتبہ بھی سخت سردی کے زمانے میں گرم پانی نہیں دیا گیا. حضرت مدنی نور اللہ مرکدہ ساتھ میں تھے, کوئی قصور نہیں تھا حضرت مدنی کا, لیکن اپنے استاد کے ساتھ رہے جیل خانے میں, اور رات میں پوری رات حق کی شاگردیت کا یہ عالم تھا کہ کانچ کی بوتل میں پانی بھرتے اور یوں بدن سے دبا کر پوری رات بیٹھے رہتے تھے, بدن کی حرارت سے ذرا سا پانی کچھ گرم تو نہیں کہہ سکتے ہم, لیکن کم سے کم ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی. تو صبح تہجد کے موقع پر اپنے استاد محترم کو اس سے وضو کروایا کرتے تھے. یہ شاگردیت کا حق ادا کیا. مدنی نور اللہ مرکدہ نے آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ویسے پھانسی کا حکم تو دے نہیں سکتے تھے, تو ایک کالا ناگ آپ کے بریک میں چھوڑ دیا, آپ کے کمرے میں کالا ناگ چھوڑا. جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو دیکھا کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے. حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت سانپ ہے. وضو کیا اور حضرت نے فرمایا بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اب بھی اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تہجد پڑھی اور اللہ کے ذکر میں لگ گئے. حالات میں لکھا ہے کہ جب حضرت مدنی علیہ الرحمہ حضرت شیخ الہند الا اللہ کہہ کر قلب پر جب مارتے تھے تو سانپ بھی سر اٹھا کر زمین پر مارتا تھا. جب تک حضرت کا ذکر جاری رہا سانپ کا بھی ذکر جاری رہا, اور جب حضرت کا ذکر ختم ہوا تو سانپ اندر سے نکل کے چلا گیا. یہ ہمارے اقابر ہیں. ہم تو وہ داستانیں سناتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ شیر ہوا اور صحابہ نے شیروں پر سفر کیے اور سمندر نے پیالے دے دیے. چلیے وہ تو شاید آپ یہ سمجھ لو کہ تخیلات ہو, یہ تو بالکل ہمارے قریب کے, کہ سانپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور پھر آپ کی بریک سے آپ کے کمرے سے نکل کر کے چلا گیا. یہ حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ جب مالتا کی جیل سے چھوٹ کر کے آئے, رہائی پائی, تو حضرت نے فرمایا 3.5 سال میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ اس ہندوستان میں اگر دین کو باقی رکھنا ہو تو مکاتب کو عام کیا جائے. الحمدللہ حضرت کا یہ خواب اور حضرت کی یہ سوچ اہل گجرات نے کما حق کہو پوری فرمائی. کوئی دیہات خالی نہیں ہوگا جہاں پر مکاتب کا نظام نہ ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جگہ جگہ پر ہمارے وہاں حفاظ کرام ملیں گے, بلکہ کہیں کہیں تو ایسا عالم ہے کہ پہلی اور دوسری صفحے سب حفاظ سے رمضان میں بھری ہوئی رہتی, دونوں صفحے حفاظ سے بھری ہوئی رہتی. بعض جگہوں کے متعلق یہ سنا گیا کہ پوری مسجد حافظوں سے بھری ہوئی ہوتی. اللہ نے اتنے حفاظ پیدا کر دیے, یہ اللہ کی عنایتیں ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے وہاں عورتوں کا نظام, عورتوں کا ماحول بھی اللہ کا فضل ہے کہ بہت ہی بہتر ہیں, پردے کا ایک خاص اہتمام ہے. حق تعالیٰ ان عورتوں کو مزید دین کی طرف رغبت نصیب فرمائے, شوق نصیب فرمائے, اور ان عورتوں کی زندگیوں میں بھی قرآن کریم زندہ ہو. ہمارے اکابر میں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مکان پر اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنایا ہے. ہمارے بزرگوں میں علامہ قاسانی رحمت اللہ علیہ ملتے ہیں, صاحب بدایع الثنائے, ان کی کتاب مسلک احناف میں بہت مشہور کتاب ہے بدایع الثنائے. علامہ قاسانی رحمت اللہ علیہ, یہ انہوں نے اور ان کی بیوی ان دونوں نے مل کر یہ عظیم الشان کتاب لکھی. جو آج ہم مولویوں کو اتنے مسئلے معلوم نہیں ہے, وہ ان کی بیوی نے ساتھ میں بیٹھ کر مسئلے لکھے. اور ان کی بیوی کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان کی بیوی نے چند مسائل پوچھے تھے اور فرمایا کہ جو میرے ان مسائل کا, ان سوالوں کے جواب دے گا میں اسے نکاح کروں گی. اور مسائل بڑے کرے تھے, کوئی ایسا نہیں کہ کنویں میں چوہا گر جائے تو اب کیا کیا جائے, ایسے مسئلے نہیں تھے وہ. ہمارا حال تو یہ ہے کہ 8 سال پڑھنے کے باوجود مسئلوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اب کوئی پوچھنے آتا ہے کہ مول صاحب چوہا کنویں میں گر گیا تو اب کتنے دول نکالے, تو مول صاحب کو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے. تو کہتا ہے اچھا ایک کام بھائی, گر کر مرا یا مر کر گرا پہلے یہ بتاؤ, یعنی اندر گر کر پھر مر گیا ہے یا باہر سے گرا تھا اور پھر مرا. تو کہا مول صاحب ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا مسئلے بدلتے ہیں اس سے. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں اس میں ہمارے بزرگوں کا ہمارے اماموں کا اختلاف ہے, یہ بھی ہمارا جواب ہوتا ہے. کہا اس میں اختلاف ہے ہمارا, جاؤ تحقیق کر کے آؤ. اب وہ بیچارہ تحقیق کرنے کا اتنے بیسی زیور کھول لی کہ اگر چوہا کنویں میں گر جائے تو کتنی دول نکالنا ہے, اور پھر اس کو بتا دیا کہ بھائی اتنی دول اب آپ کو نکالنا ہے. علامہ کاسانی علیہ الرحمہ کی بیوی نے 12 یا 17 مسائل کچھ تھے, اس وقت تو مجھے یاد نہیں پڑتے, بڑے کرے مسائل تھے, بہت سخت سوالات تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس عورت کا اور اس لڑکی کا علم کتنا زبردست ہو. اور فرمایا کہ جو میرے ان سوالوں کا جواب دے گا میرا نکاح اسے ہوگا. اور زمانے کے بڑے بڑے مفتیوں نے جو مطلب غیر شادی شدہ تھے اور اس طرح پر نکاح کا ارادہ رکھتے تھے اور علم بھی خوب تھا, سب نے جواب دینے کی کوشش کی, لیکن جواب جب پہنچتے تھے تو وہ فیل کر دیا کرتی تھی کہ یہ جواب غلط, یہ جواب غلط, یہ جواب. آخر علامہ کاسانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے جوابات صحیح پڑے, ان سے نکاح ہوا, اور پھر دونوں میاں بیوی نے مل کر مسلک احناف کی یہ زبردست کتاب تیار فرمائی. تو عورتوں کے اندر ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی, یہ دین ویسے ہی ہم تک نہیں پہنچا. علامہ سرخسی رحمتہ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا, علامہ سرخسی رحمتہ اللہ تعالی علیہ, آپ کی مشہور کتاب مبسوط جو مسلک احناف کی ایک عظیم الشان کتاب کہی جاتی ہے, آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے آپ کو فتویٰ پوچھا, آپ کا فتویٰ بادشاہ وقت کے خلاف گیا, طبیعت کی فیور نہیں ہوئی, تو بادشاہ وقت نے کہا میرے فیور میں فتویٰ دو. تو حضرت نے جواب دیا میں فتوے بتاتا ہوں بناتا نہیں, بتاتا ہوں بناتا نہیں, بنائے تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فتوے میں نہیں بناتا, جو ہے وہ یہی مسئلہ. کسی چھوٹے سے مسئلے میں حضرت کو پکڑ لیا اور سخت سزا دی, اور سزا بھی کیسی فرمایا, 11 سال تک کی سزا. ابتدائی 6 مہینے تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت کو کہاں رکھے, 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ حضرت کو ایک کنویں میں رکھے اور 40 فٹ کی گہرائی پر حضرت کو رکھے. شاگرد اجازت لے کر وہاں پہنچے, فرمایا حضرت درزگاہ خاموش ہو چکی. فرمایا بادشاہ وقت سے اجازت لے لو, اگر وہ اجازت دے تو میں یہیں سے پڑھاؤں گا. اجازت لی, اجازت تو ملی لیکن کہاں, رہائی نہیں وہیں سے. حضرت نے اندر میں بیٹھ کر مسائل کو پڑھانا شروع کیا. ان 11 سالوں کے اندر مبسوط کی 8 جلدیں حضرت نے کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی, باہر شاگرد لکھتے جا رہے تھے, درس دے جا رہے تھے اور شاگرد لکھتے جا رہے تھے. یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں, تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچائے. حتی اعلی شانہ نے مدارس مکاتب اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے عظیم احسان فرمایا ہے. اللہ جل شانہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے, حتی اعلی مزید سے مزید تحفیظ قرآن کی طرف ہم سب کو شوق اور رغبت دلائیں, اور ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے والے بنے. وہ ماں باپ خوش نصیب ہے, وہ اساتذہ خوش نصیب ہے, وہ منتظمہ خوش نصیب ہے, وہ بستی خوش نصیب ہے جہاں اس طرح پر بچے حافظ ہوتے ہو اور اللہ کے اس قرآن کے پڑھنے والے سپاہی تیار ہوتے ہو. حق تعالیٰ ان ماؤں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ماؤں کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں, ماؤں کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے مدرسے میں بھیجتی ہے. باپ سے زیادہ پیار ماں کو ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ماں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے اپنے بچے کو بھیج دیتی ہے. شریعت میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ماں نے اپنے بچوں کو زندگی بھر کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ تعالی شانہ نے ان ماؤں کو جنت الفردوس عطا فرمائی, اور دنیا ہی میں ان کی دوسری اولادوں نے اپنے ماؤں کو جنت میں دیکھ لیا کہ میری ماں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس میں پہنچایا ہے. تو ماؤں کی قربانیاں, باپ کی قربانیاں, جس کے نتیجے میں یہ قرآن کریم سینہ بسینہ چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن خوب کریں. ہمارے حضرت ہر جگہ پر یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ بھائی تلاوت قرآن خوب کریں. سب سے بڑا ذکر قرآن کریم کی تلاوت, افضل الذکر کلام اللہ. حضرت فوراً پوچھتے ہیں جب بھی کوئی بیت ہوتا ہے حافظ ہو, اگر حافظ ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ نوافل میں ایک پارہ پڑھو, اور اگر حافظ نہیں تو فرمایا زبانی ایک پارہ اندر دیکھ کر ایک پارہ پڑھو. افضل الذکر کلام اللہ, سب سے افضل ذکر یہ اللہ کا کلام ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو لذت لے کر پڑھے. نبی علیہ السلام سے متعلق لکھا ہے سورہ فتح کو پڑھتے جا رہے تھے ورطب لسانہ. بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا مطلب وہ سورت تازہ تازہ اتری تھی. ہمارے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, یہ مطلب نہیں ہے رطب لسانہ, مطلب حضرت لذت لے کر پڑھ رہے تھے. جیسے ہم میٹھا میٹھا کھانا ہوتا ہے تو لذت لے کر کھاتے ہیں نا, اللہ کے حبیب سورہ فتح کو لذت لے کر پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کو. ہمارے بعض اکابر میں ایسے بھی ملتے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ میں جب قرآن کریم کو پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے میری زبان پر گنے کا رس ڈال دیا. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو لذت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر چند باتیں ذہن میں آ گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لقمان بھائی وہ فرشتے کی طرح پیچھے پڑے تھے کہ تجھے فتح گڑھ آنا ہی ہے, آنا ہی ہے, آنا ہی ہے, اور بار بار یہ آتے رہے, فون کرتے رہے. میں نے کہا چلیے بہت تعلق بھی رکھتے ہیں, محبت بھی رکھتے ہیں, اور ہم نہ جائیں تو یہ محبت کے خلاف ہوگا. اس لیے ان کی دعوت پر یہاں کی حاضری ہوئی, آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. ہمارے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا سفر ہوا. قاری صاحب جگہ جگہ پر یہ فرماتے تھے بھائی میں کوئی مقرر کی حیثیت سے نہیں آتا ہوں, میں کوئی اپنے آپ کو محدث سمجھ کر نہیں آتا ہوں, میں اپنے آپ کو مفسر سمجھ کر نہیں آتا ہوں, میں یہ سمجھ کر آتا ہوں میرے مسلمان بھائی ہے, ملاقاتیں ہوگی, میں سلام کروں گا, وہ میرے سلام کا جواب دیں گے. ممکن ہے اخلاص کے ساتھ سلام کا جواب دے دے, اس کی دعا مجھے لگ جائیں اور اللہ میرا بیڑا پار فرما دے. وعلیکم السلام جب ہم بولتے ہیں نا تو دعا ہوتی ہے. کسی کی دعا ہمیں لگ جائے, تعالی شانہ ہماری مغفرت فرما دے, سلامتی عطا فرما دے, اور یہی نیتیں ہماری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی شان بتاؤں کہ واہ واہ میرے لیے اتنے سارے ملاقاتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہیں پہ تشریف لے گئے تو بہت سارے ملاقات لینے والے ہزاروں کا مجمع تھا. حضرت نے فوراً اپنے دل میں ایک بات ارشاد فرمائی جو بعد میں آپ نے نقل بھی فرمائی. فرمایا اے اللہ میرے عیب کو نہیں جانتے اس لیے ملاقات کر رہے ہیں, تو میرے اندر سے بہت واقف ہے, تو خوب جانتا ہے. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو میرے راز کو کھول دے اور میری ستاری سے میرا پردہ فاش کر دے. اے اللہ تو مجھے ذلیل نہ کرنا. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں خود یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے. تو بھائی ہم اس لیے آ گئے کہ آپ کی دعائیں ملے گی, ملاقاتیں ہوگی, زیارتیں ہوگی, اور ممکن ہے کسی کی اخلاص والی دعا یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اپنے مسلمانوں کے ساتھ محبت سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو کسی کو اپنا سمجھنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ نبی کے زمانے میں ہدیہ تھا اور ہمارے زمانے میں رشوت ہے, اس زمانے میں کہا تھا. تو آج کے زمانے میں ہدیہ کیسے کہیں گے, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا. فرمایا نبی کے زمانے میں ہدیہ تھا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ہمارے, حالانکہ وہ تو تابعی ہے, ابھی دوسرا ہی دور ہے, ہمارے زمانے میں رشوت ہے. اور اگلا جملہ حضرت نے فرمایا نبی کے زمانے میں محبت تھی, ہمارے زمانے میں منافقت ہے. یہ اس زمانے میں, تو آج تو 1400 سال ہم گزار چکے ہیں, نفاق کا عالم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے تکلیفیں ہو رہی ہیں. الامان الحفیظ, مسلمانوں کو آپس میں اللہ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں بلکہ ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر کے معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے بنیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون ہے عبدالحسن ریحان رحمت اللہ, وکیل ہے جناب عبد الرشید صاحب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وليسبيها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی ریحان, میں اپنے حضرت کی اتباع میں آپ کو تین نصیحتیں نقل کر دیتا ہوں. دلہا تو آپ ہی ہیں, تین نصیحتیں حضرت شیخ کی اتباع میں نقل کر دیتا ہوں. پہلی نصیحت یہ ہے کہ سنت سمجھ کر نکاح کرو, یہ نبی کی سنت ہے. ابھی جب آپ یوں کہو گے میں نے قبول کیا تو لڑکی تو حلال ہو گئی, لیکن اگر سنت کی نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی, اور اگر نیت کر لو گے تو یہ عبادت بن جائے گی, مرتے دم تک ثواب ملے گا. اس لیے کہ نکاح تو ایسا ہے جو ہر وقت چلتا ہے, یہ نہیں کہ یہ کوئی وکیل کا کوٹ ہو کہ دن میں پہن لیا رات میں اتار لیا. نکاح تو ہر وقت چلتا ہے, تو ہر وقت سو جاگو بیٹھو استنجا جاؤ, ہر وقت اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو پہلی نیت سنت کی نیت. نمبر دو, آج تک جو گناہ ہو گئے ہو گئے, آئندہ میں اپنے بدن کی حفاظت کروں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے میں انگلی پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں گا. اور یہی دو عضو وہ ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. اور تیسری نصیحت یہ ہے اللہ اولاد صالح عطا کریں, ہم ان کو پہلے دین پر آئیں گے پھر ساری دنیا, دین کے دائی ہم ان کو پہلے بنائیں گے. جناب عبد الرشید صاحب, آپ نے بیتی نذیرہ کو 5,000 روپے نقد مہر کے عوض بھائی ریحان کے نکاح میں بیوی بنا کر آپ نے دیا. بھائی ریحان, جناب عبد الرشید صاحب نے اپنی وکالت سے حاضرین مجلس کی روبرو 5,000 روپے نقد مہر کے عوض بیتی نذیرہ عبد الرشید کی ذات کو آپ کی بیوی بنا کر دیا, آپ نے قبول کیا؟ اللہ لکما وبارک اللہ علیکما وجمع بینکما بالخیر. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرما, ہمیں ریاکاری سے حفاظت فرما. اے اللہ, زندگی کا ایک لمبا حصہ گزار چکے ہیں لیکن اے اللہ اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا ہے. ہم نے سب کچھ دنیا والوں کے لیے کیا ہے لیکن مالک جس کو دکھا رہے ہیں ان میں سے کوئی ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے. اللہ, اگر آپ کے لیے کرتے آپ کب سے راضی ہو جاتے. اللہ آپ کی خوشامدوں کی توفیق عطا فرما, اللہ آپ کی خوشامدوں کی توفیق عطا فرما, آپ کی خوشامدوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس مدرسے کو بےحد قبول فرما. اے اللہ, اس کو ترقیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ, اس کی تعمیری و تعلیمی ترقیوں سے مالا مال فرما. اس کی تعمیری اے اللہ بھرپور مدد و نصرت فرما. اس میں مخیر للہ عطیات اور اخلاص کے ساتھ دینے والے بہی خواہ حضرات مہیا فرما. اے اللہ, اس میں حافظ ہونے والے بچوں کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما. اے اللہ, ان کو تلاوت کا ذوق عطا فرما. اے اللہ, ان کے اساتذہ منتظمین اور پوری بستی کو اور ہم تمام کو ان کے صدقے میں معاف فرما. اے اللہ, ان کے فضل سے ان کے طفیل میں ہم سب کی معافی عطا فرما.
الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما, جو مرحوم ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اللہ ان کو عافیت کی زندگی عطا فرما, اللہ ان کی کروت کروت مغفرت فرما, مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, ایڈ سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, فالج و لقوے سے حفاظت فرما, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما, دوسروں کے محتاج بن جائیں ایسی بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ مقدس پاکیزہ زندگی نصیب فرما, پردے والی زندگی عطا فرما, اے اللہ تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما, غیبت اور برائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, اپنے شوہر کی خدمات, اپنے اولاد کی تربیت اور گھریلو نظام کو سنبھالنا اور اس کے ساتھ یہ اللہ تیرے حقوق ہیں. اے اللہ یقیناً تیرے حقوق میں ہماری ماں اور بہنوں سے کمی ہو جاتی ہے, اللہ انہیں معاف فرما دے, انہیں معاف فرما دے. اللہ انہیں عائشہ, فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم جیسی پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ ان کی تقدس معاف زندگی پر ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یورپ کی تہذیب نے اور مغرب کے کلچر نے ہمارے جوانوں کو, ہماری بیٹیوں کو برباد کر دیا ہے. میرے مالک اس مغربی تہذیب سے ہماری نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما, بگڑنے سے, پھسلنے سے, ضلالت سے, گمراہیوں سے, غلط راستوں سے, غلط دوستیوں سے, غلط صحبتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں یا جن کا ہم پر حق ہیں, اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں, اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ مقروض ہیں, قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حال ہیں, مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ ظلم میں بھانسیوں کے حکم لگے ہوئے ہیں, اے اللہ انہیں عفت اور عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما. اے اللہ ان کی اولادیں تڑپ رہی ہے اپنے باپ کو دیکھنے سے, اے اللہ تو خیر کے فیصلے فرما دے, تو خیر کے فیصلے فرما دے. مظلوموں کی آہوں کو سن لے, مظلوموں کی آہوں کو سن لے, اے اللہ مظلوموں کی دعاؤں کو سن لے. الہ العالمین امت کی بگڑی بنا دے, امت کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما, یہاں سے علماء و صلحاء پیدا فرما, دین کے دائی اور حفاظ پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما. الہ العالمین بہت سارے لوگ اپنے کاروبار میں پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اے اللہ آپ سے ایک التجا ہے کہ قیامت کے دن ہماری زندگی کا فلم نہ چلانا, اے اللہ آپ سے التجا ہے کہ ہماری زندگی کا فلم قیامت میں نہ چلانا. اگر تو نے پردہ اٹھا دیا تو مالک ہماری اولاد ہم کو کہے گی اور نالائق باپ تو کتنا گنہگار تھا, تو نے کتنے گناہ کیے تھے اور ہم کو نصیحت کر رہا تھا. اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمیں ذلیل نہ کرنا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمارے لیے معافی کے فیصلے فرما دینا, ہمارے لیے معافی کے فیصلے فرما دینا. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل و کرم سے نہیں عطا فرما, اور جو نہیں مانگا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ جو بھی اولاد ہیں سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا, غیب سے ان کی نکاح کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, رکاوٹوں کو ختم فرما, ان کے ماں باپ کی تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, اور اس مجمع میں جو مخلصین ہیں, جو سفید داری والے ہیں, جو اہل علم ہیں, جو حفاظ ہیں, جو راتوں میں رونے والے ہیں, اے اللہ جن کی آمینیں تجھے پیاری ہیں, ان آمینوں کے ساتھ ہماری آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. پانی دے دیجیے.